الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے تین جمعوں سے الحمدللہ جو مشرق وسطی کی اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پر ارض فلسطین غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل کا جو ظلم و ستم جاری ہے، اس کے ضمن میں مختلف موضوعات کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اسرائیل کی یہودیوں کی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہیں اور ظلم و ستم ہے، اس کے ذیل میں یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے کہ جو پچھلی نشست سے جاری ہے. یہود کے جرائم، خاص طور پر کیونکہ یہ ایک بڑا اہم کردار ہے مشرق وسطی کی اس صورتحال میں، تو اس کے جو عقائد ہیں، اس کے اندر جو بگاڑ آیا، اس پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے بات آئی. پھر ان کے اندر جو نسلی تفاخر کا مرض تھا، اس کو بھی ہم نے سمجھا کہ یہ اپنے علاوہ سبھی کو یہ جانوروں کی مانند جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے. اور انہی کی کتاب جو فقہ کی کتاب ہے، ان کی تالموت، اس سے ہم نے کچھ ان کے عقائد کو جو ہے وہ سمجھا تھا. اور پھر یہ ہے کہ ان کے جو جرائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، کوئی 14 جرائم ہیں کہ جو کہ ابھی تک ہماری گفتگو میں ان کے آ چکے ہیں، یعنی جس میں قتال فی سبیل اللہ سے گریز بھی ان کے جرائم میں سے ایک جرائم کا تذکرہ ہم نے تفصیل سے سمجھا. اسی طرح سے اللہ کے احکامات میں ہیلا سازی کا بیان ہمارے سامنے آیا. پھر ان کی اللہ کی آیات کا جو انکار کرنا تھا، یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے احکامات کو چھٹلانا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر فتویٰ فروشی، من مانے فیصلے کر کے اور اس کو شریعت کا رنگ دے کے اور اللہ سے اس کو جو ہے وہ منسوب کر دینا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، یہ بھی ان کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم. اسی طرح پھر اپنے انبیاء علیہ السلام کا قتل کر دینا، شہید کر دینا، یہ بھی ان کے جرائم میں ہمارے سامنے یہ بات آئی. پھر بچھڑے کو معبود بنا کے شرک کا ارتکاب کرنا، پھر اپنے وقت کے رسولوں سے فضول باتوں کا تقاضا کرنا اور سوالات کرنا، دھوکہ دہی، خیانت، تو یہ عہد شکنی کا معاملہ، پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کیونکہ یہ ایک امت بنائے گئے تھے، سابقہ امت مسلمہ یہ کہلاتے ہیں، اور ان کا دینی فریضہ تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کے حوالے سے امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، لیکن اس سے بھی انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی. اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے بھی انہوں نے بڑے بیجا مطالبات ہیں کہ جو کہ کیے. یہ میں نے جو پچھلی نشستیں ہیں ان کی گفتگو کا ایک خلاصہ ہے کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ آج اسی تسلسل میں ہم ان کے مزید کچھ جرائم ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ سمجھیں گے. اور اس وقت بھارت کے جو کہ مشرک ہیں، ہندوستان ہمارے پڑوس میں، اور اس طرف اسرائیل، ان کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور جو حالیہ اس وقت بھارت کے حوالے سے جو ایک دہشت گردی کا معاملہ آبی لحاظ سے وہ چل رہا ہے اور دھمکیاں چل رہی ہیں، اور یہ ہے کہ الزام تراشیوں کا معاملہ پاکستان پر اور افواج پاکستان پر چل رہا ہے، تو یہ جو یہود اور ہنود کا گڑھ جوڑ ہے اس کے حوالے سے بھی چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پچھلی نشستوں میں یہ بات تو ہم نے سمجھی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کی روشنی میں کہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ہمارا جو اصل دشمن ہے اس کی طرف رہنمائی فرما دی تھی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ شدید دشمن تم اہل ایمان کے لیے دو لوگوں کو پاؤ گے، دو گروہوں کو پاؤ گے، ایک یہود ہیں نمبر ون اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا. تو بہرحال اسی ذیل میں پچھلی دفعہ بھی یہ باتیں آئی تھیں کہ یہ اسرائیل اور بھارت، یہ یہود اور ہنود کا آج بھی امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کے خلاف جو بھی اس وقت گڑھ جوڑ ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی جو اس وقت کا سینیریو ہے اور منظر نامہ ہے اس کے حوالے سے چند باتیں سامنے رکھوں گا. دیکھیے جو تسلسل میں جرائم ہیں یہود کے، اس میں 14 جرائم تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ان کا 15واں جو جرم ہے اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنے کی سازش کی. جس طرح سے یہ اپنے وقت کے انبیاء کو انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کے جان کے دشمن ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہ سازش کا معاملہ کیا کہ کسی طرح سے ان کو شہید کر دیا جائے. اس حوالے سے سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو غزوہ خیبر کی فتح کے بعد، یعنی یہود کا جو ایک بہت بڑا یعنی یہ گڑھ تھا خیبر، یہ سارے یہود وہاں جا کے آباد ہو گئے کہ جو کہ مدینے سے ان کو ایکزائل کیا گیا تھا اہشکنی کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے اور وہاں سے یہ سازشیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر غزوہ خیبر ہوتا ہے اور اس کی فتح کا معاملہ ہوتا ہے، قلعے فتح کیے جاتے ہیں. تو غزوہ خیبر کی فتح کے بعد جب مسلمان ایک قلعہ کے جس کا نام قموس آتا ہے، قلعہ قموس، اس میں جب داخل ہوئے تو وہاں ایک یہودی عورت تھی کہ جس کا نام بھی جو ہے وہ زینب آتا ہے، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی سازش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ بکری کی جو دستی تھی وہ بہت زیادہ پسند تھی، تو اس بکری کی دستی میں جو ہے وہ یہ زہر اس نے ملایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستی کا صرف ایک ٹکڑا وہ تناول فرمایا، لیکن چبانے کے بعد اسے فوراً جو ہے وہ تھوک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے خبر دی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا، اور یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور ذہن میں وہ بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ خیبر کے گوشت کا جو زہر ہے وہ آج میں اسے محسوس کر رہا ہوں، یعنی یہ کیفیت تھی کہ جو اللہ کے رسول کی اس زہر کی وجہ سے وہ وصال کے وقت بھی یہ اس کا جو ایک اثر تھا وہ آپ محسوس کر رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک سازش تھی کہ جو کہ شہید کرنے کے حوالے سے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جرم ہے کہ جو کہ ہمیں سیرت میں روایات میں ملتا ہے. پھر ان کا جو 16واں جرم ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو جو ہے وہ کروایا، اور خاص طور پر قرآن مجید کی جو آخری دو سورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، جب اس کا ہم مطالعہ کریں تو روایات میں یہ واقعہ ہے کہ جو کہ وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا لبید بن العاصم، اس نے یہ جادو کرایا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بالوں کے گچھے میں گرہیں باندھ کر، اور یہ 11 گرہیں تھیں اور ایک پتلے میں 11 سوئیاں تھیں کہ جو کہ اس نے وہ انہیل کی ہوئی تھی، اور یہ ہے کہ وہ جادو کی جو بھی یہ چیزیں تھیں اس نے گڑے میں چھپائی ہوئی تھیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی خبر دی گئی، اور بہرحال یہ ہے کہ آپ نے وہ ساری چیزیں منگوائی ہیں، اور اس جادو کے اثر کی یہ کیفیت تھی کہ جو کہ آپ محسوس کر رہے تھے. بہرحال یہ ہے کہ اس کے توڑ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس وہ نازل کی ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو تلقین کی گئی کہ آپ یہ 11 آیات یہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں یہ 11 آیتیں بنتی ہیں ٹوٹل، یعنی سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں ہیں، تو 11 آیتیں بنتی ہیں. تو لہٰذا آپ کو تلقین کی گئی اور یہ ایک ایک آیت آپ پڑھتے جاتے تھے اور پتلے سے ایک ایک سوئی وہ نکالتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ وہ کھولتے جاتے تھے. اور جیسے ہی یہ 11 آیتیں دونوں صورتوں کی مکمل ہوئی ہیں تو آپ جادو کے اثر سے جو ہے وہ بالکل نکل گئے. تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کرایا. تو بہرحال جادو کا اثر ہے، لیکن دین اسلام میں جادو کرنا کرانا جو ہے یہ کفر ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ کسی شے میں کوئی تاثیر ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اذن نہ ہو. تو موثر حقیقی، فائل حقیقی یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. لیکن بہرحال جادو برحق ہے، لیکن دین اسلام میں جادو کرنا کرانا یہ کفر ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ 16 جرم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرانے کے حوالے سے. پھر ان کا جو 17 جرم ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر 3 قبائل پہلے سے موجود تھے یہود کے. یہ 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ پہلے سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے تھے. کیوں آباد ہو گئے تھے؟ سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہیں یقین تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں آخری رسول کی آمد کی، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور ان کو یہ یقین تھا کہ آخری رسول وہ کھجوروں والی بستی میں آئیں گے. اور کھجوروں والی بستی وہ کون سی تھی؟ یہ مدینہ سٹی تھی یثرب. لہٰذا یہ پہلے سے ان کا وارم ویلکم کرنے کے لیے، اور انہیں زوم یہ چڑھ گیا تھا کہ وہ آخری رسول بھی بنی اسرائیل میں سے ہم میں سے آئیں. لیکن یہ پوری تاریخ ہے، قرآن مجید کے متعلق سے روایات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی ناشکریوں کی وجہ سے امت کا تاج اور جو ایک سلسلہ الذہب تھا انبیاء اور رسولوں کو جو کہ ان کے اندر آ رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے، ان کی ناشکریوں کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ امت کا تاج ان سے لے کر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور یہ تحویل امت کا معاملہ ہو گیا. اب انہیں حسد ہو گئی، اللہ کے رسول سے حسد ہو گئی اور اہل ایمان سے حسد ہو گئی کہ بھئی زوم یہ تھا کہ یہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے آخری رسول آئیں گے، لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، یعنی بنی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام وہ بڑے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی نسل سے واحد رسول آئے ہیں، وہ آخری رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے بیٹے بنی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وہ اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، انہیں سے یہ 12 نسلی قبائل، یہ بنی اسرائیل. اسرائیل اصل میں لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے یہ 12 نسلی قبائل ہیں کہ جو کہ وجود میں آئے. تو ان کو یہ دشمنی ہو گئی، حسد ہو گئی کہ یہ آخری رسول بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے. تو انہوں نے جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انکار کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 3 قبائل میں نے پس منظر آپ کو بیان کر دیا کہ یہ پہلے سے آ کے آباد ہو گئے تھے آخری رسول کی آمد اور ان کو وارم ویلکم کرنے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا. پڑھتے ہیں نا میثاق مدینہ، یہ جوائنٹ پیکٹ آف مدینہ تھا مدینے کی انٹیریئر کنسولیڈیشن کے لیے، اندرونی استحکام کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیرک پرسنالٹی تھی، انٹلیکٹ مائنڈ پرسنالٹی، لہٰذا انہوں نے آتے ہی ان یہود کے قبائل کو معاہدات میں جکڑ لیا کہ تاکہ اصل جو دشمن ہے کہ جو کہ مکے میں بیٹھا ہے ابو جہل اور اس کی کمپنی قریش، اس سے جو ہے وہ اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے بالکل. لہٰذا یہود سے معاہدات کیے کہ بھئی اگر حملہ ہوتا ہے مدینے پر تو لہٰذا یہ کہ یا تو تم ہمارا ساتھ دو گے اور مل کے ہم مدینے کی حفاظت کریں گے، یا یہ کہ بالکل نیوٹرل رہو گے، تم دشمنوں کا ساتھ نہیں دو. یہ میثاق مدینہ ہوا، اور اسی طرز پر پھر آپ باہر نکل کے جو ارد گرد کے قبائل تھے ان سے بھی آپ نے معاہدے کیے، اسی طرح کے معاہدے. تو یہ پولیٹیکلی آئسولیٹ کر دیا قریش کو، ان معاہدات کے ذریعے سے. لیکن انہوں نے کیا کیا, ہر قبیلے نے ہر غزوے میں, یعنی جب وہ سلسلہ غزوات شروع ہوا غزوہ بدر سے, تو یہ کہ ایک ایک قبیلے نے ہر غزوے میں میثاق مدینہ توڑا, عہد شکنی. اور جیسے ہم پہلے پڑھا ہے عہد شکنی ان کی سرشت میں جو ہے وہ پیوست ہے شروع سے, اور آج بھی اس کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال جب غزوہ بدر ہوتا ہے سن 2 ہجری میں پہلا غزوہ حق و باطل کے درمیان, تو ان کا جو قبیلہ تھا بنو قینقہ اس نے کفار کا ساتھ دے کے میثاق مدینہ توڑ دیا, اور غزوہ بدر کے بعد ان کو پھر مدینہ بدر کر دیا گیا, ایکزائل کر دیا گیا سزا کے طور پر, اور یہ جا کے پھر آباد ہو گئے خیبر میں. پھر ویری نیکسٹ ایئر اگلے ہی سال سن 3 ہجری میں دوسرا غزوہ ہوتا ہے غزوہ احد, احد کے میدان میں, اور دوسرا جو قبیلہ تھا بنو نذیر یہود کا, اس موقع پر اس نے جو ہے وہ غداری کی, میثاق مدینہ توڑا, اور یہ ہے کہ اسے بھی پھر احد کے بعد مدینہ بدر کر دیا گیا. یہ بھی جا کے پھر اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ مل گئے قبیلے کے ساتھ, خیبر میں جا کے آباد ہو گئے. پھر 2 سال کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوتی ہے, اور غزوہ خندق میں تیسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ, جو آخری قبیلہ ان کا رہ گیا تھا, اس نے غداری کی اور پیٹھ میں چھرا گھوپا مسلمانوں کے, یعنی ایک بہت بڑا اعلائی ہے کہ جو کہ باہر موجود ہے کفار کا, اور پیچھے سے یہ مدینے میں بیٹھ کر اور سازشیں کر رہے تھے کفار کا ساتھ دے رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ غزوہ بنو قریظہ ہوتا ہے غزوہ خندق کے بعد, ان کے کچھ یعنی یہودی ہیں اس قبیلے کے جو ان کو قتل کیا جاتا ہے تعلیمات کی روشنی میں انہیں کی کتاب سے, کہ جو بھی غداری کرنے والے ہیں تورات سے جو ہے وہ یہ رہنمائی لے کر ان کو قتل کیا گیا, اور بقیہ کو جو ہے وہ ایکزائل کر دیا گیا, اور یہ سارے جو ہے وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے. تو یہ بھی ان کے 17واں ان کا جرم تھا کہ کس طرح سے ہر قبیلے نے جو بھی یہ معاہدہ میثاق مدینہ ہوا اس کی خلاف ورزی کی اور وہ معاہدہ توڑا. پھر ان کا 18واں جرم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زج کرتے تھے, اور آپ کا امتحان لینے کے لیے مختلف سوالات کیا کرتے تھے اور ذریعہ بناتے تھے کفار مکہ کو. یعنی آخری دور میں ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں کفار سے, اور یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے, ان کو زج کرنے کے لیے مختلف سوالات کیا کرتے. تو بہرحال یہ ہے کہ ان سوالات کے جوابات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے جامع جوابات وہ دیے. آپ کو یاد ہوگا قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں, انہوں نے کفار کے ذریعے سے سوال پوچھوایا کہ بھی ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں روح کے بارے میں, تو لہذا روح کیا ہے, تو لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب ہے کہ جو کہ دیا, ابھی تفصیل کا موقع نہیں. پھر انہوں نے دوسرا سوال کفار کے ذریعے سے پوچھوایا کہ بھئی اصحاب کہف کون تھے, غار والے. لہٰذا یہ ہے کہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پورا تسلی بخش جواب ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے ان کا جو ہے وہ منہ بند کر دیا. پھر تیسرا سوال انہوں نے پوچھوایا حضرت ذلقرنین کے حوالے سے کہ حضرت ذلقرنین کون تھے, کیونکہ انہیں حضرت ذلقرنین سے اس لیے دلچسپی تھی کہ جب ان پر کوڑا برسا تھا عراق کا جو بادشاہ آیا تھا نبوکدنضر, بخت نصر جسے کہتے ہیں, اس نے تو یروشلم پر تباہی مچا دی تھی, ہیکل سلیمانی کو شہید کیا, کئی لاکھ یہودی ہلاک کیے, کئی کو یہ قیدی بنا کے عراق لے گیا تھا بابل. اور پھر یہ ہے کہ بابل پر حضرت ذلقرنین کہ جن کا تذکرہ سورہ کہف میں آتا, انہوں نے حملہ کیا تھا اور جو بھی یہود قیدی تھے وہاں پر ان کے حملے کی وجہ سے وہ آزاد ہوئے تھے اور واپس آئے تھے. تو بہرحال اس وجہ سے ان کو دلچسپی تھی حضرت ذلقرنین سے, تو انہوں نے سوال پوچھوایا زج کرنے کے لیے, امتحان لینے کے لیے کہ بتائیں حضرت ذلقرنین کون ہے. ان کا بھی جواب ہے کہ جو سورہ کہف میں پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. پھر ان کا جو 19واں جرم ہے وہ یہ کہ یہ اپنی سازشوں کے ذریعے سے یہود ہمیشہ, یہ یہود کی پوری ہسٹری ہے تاریخ ہے کہ یہ جنگ کو جو ہے وہ بھڑکاتے رہے, اپنی یعنی منہ کی پھوکوں سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین اسلام یہ بالکل بجھ کر رہ جائے, یہ مغلوب ہو جائے, اور سازشیں ہیں کہ جو کہ مستقل کر رہے ہیں. اس کا تذکرہ سورہ صف کی آیت نمبر 8 کہ جس کا میں نے آغاز میں اس کی تلاوت بھی کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، یعنی نور سے مراد دین اسلام، اس کو اپنی منہ کی پھونکوں سے جو ہے وہ بجھا دیں. یعنی ان کی سازشوں کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے کہ وہ منہ کی پھونکے ہیں. مطلب کیا ہے کہ پہاڑوں کو منہ کی پھونکوں سے تو نہیں ہلایا جا سکتا. لہذا دین اسلام اور انبیاء علیہ السلام کے جو صبر و استقامت کا پہاڑ تھے، ان کی جو یہ سازشیں ہیں یہ منہ کی پھونکوں کی مانند ہیں. یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے دین اسلام کے غلبے میں، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے، سازشوں سے بجھا دیں. واللہ متم نوره، اور اللہ اپنے نور دین اسلام کا اتمام کر کے رہے گا، اس کا غلبہ ہے کہ جو کہ کر کے رہے گا. ولو کرے ہل کافرون، ہاں یہ کافروں کو کتنا ہی جو ہے وہ ناگوار ہو. اور مولانا ظفر کا وہ شعر بھی ہے کہ جو اسی آیت کی ترجمانی انہوں نے کی ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ خاص طور پر ان کی جو سازشوں کا ذکر ہم سیرت میں پڑھتے ہیں. سلسلہ غزوات میں غزوہ خندق کی ابھی بات آئی کہ جس کا ایک نام غزوہ احزاب بھی ہے، یعنی خندق کے ذریعے سے کھود کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان نے اپنا دفاع کیا تھا. وہ پوری تاریخ ہے، تفسیر ہے جو کہ ہم سیرت میں پڑھتے ہیں. خاص طور پر غزوہ خندق وہ انہی کی سازشوں کا نتیجہ ہے. یہ جو خیبر میں جا کے یہود آباد ہو گئے تھے کہ جن کو مدینہ بدر کیا گیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ بڑی سرگرمیاں دکھائیں غزوہ احد کے بعد. کیونکہ غزوہ احد میں ہم جانتے ہیں کہ ایک عارضی شکست کا معاملہ، ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ عارضی شکست مسلمانوں کو ہو گئی تھی. 70 جلیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ جن کی شہادتیں وہ ہوئی ہیں، کدھر؟ غزوہ احد میں. تو عارضی شکست مسلمانوں کو ہوئی، تو انہوں نے پھر بڑی سرگرمیاں دکھائیں خیبر کے یہودیوں نے. یہ مکے میں گئے کفار مکہ کے پاس، ان کو جو ہے وہ ورغلایا مسلمانوں کے خلاف کہ بھی وہ تو ایک چانس تھا کہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہو گئی، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں، ہم اتحاد کرتے ہیں اور ان کو یک بارگی ان پر حملہ کرتے ہیں. تو بہرحال کفار کو انہوں نے ورغلایا، آمادہ کر لیا جنگ کے لیے. پھر یہ ہے کہ یہ پہاڑوں پر گئے ہیں بنو غطفان، وہاں کے قبائل کو بھی اکسایا انہوں نے، یہود نے، اور ان کو بھی آمادہ جنگ کیا. اور ایک بہت بڑا الائی وہ آیا ہے مدینے پر حملے کے لیے. یعنی اتنا بڑا الائی تھا، یعنی جس طرح سے ابھی افغانستان میں یہ یورپین جو بھی ممالک ہیں وہ جمع ہو کر، ایک بہت بڑا الائی ہے کہ جو کہ حملے کے لیے آیا تھا. بالکل ایسی سچویشن تھی مدینے کی، 10,000 سے 12,000 کا لشکر، اور یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ مدینے کی کل آبادی اتنی نہیں تھی. اور یہ وہ غزوہ خندق ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ زلزلو زلزالا شدیدا، مسلمان ہلا مارے گئے، ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے، اتنی خوف کی یہ کیفیت تھی کہ جو کہ ہوئی تھی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، اور کس طرح سے ہزیمت سے دوچار ہوئے. یعنی ایک مہینے سے زائد وہ پڑاؤ وہ ڈالے رکھا گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے مطابق وہ ٹرنچ وہ کھودی گئی ہے خندق، اور یہ ہے کہ یہ اس طرف ہی پڑاؤ ڈال کے پڑے رہے، اور پھر آندھیوں کے ذریعے سے ان کی خیمے اکھاڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور بنو غطفان کی نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ مسلمان ہو کر آئے، ان کے ذریعے سے یہ جو کفار باہر تھے اور پیچھے جو چھرا گھوپنے کے لیے تیار تھا بنو قریظہ، ان کے درمیان پھوٹ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈلوائی. تو یہ خاص اللہ کی تائید و نصرت ہے کہ جو کہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور یہ بغیر کسی نقصان کیے ہوئے یہ واپس ایک مہینے کے بعد ہزیمت کے ساتھ لوٹ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سازشوں کا بیان تھا کہ جو کہ خاص طور پر غزوہ خندق میں ہمیں ان یہود کا نظر آتا ہے. یہی یہود ہیں، اگر آپ آگے کی تاریخ دیکھیں، یہی یہود ہیں کہ جو عربوں کو، عرب ممالک کو سودی قرضے جو ہے وہ دیا کرتے تھے. کس کے لیے؟ جنگوں کے لیے. اور یعنی جنگ بھڑکا کر، پہلے تو یہ جنگ کے لیے یہ بھڑکاتے تھے آگ اس کی، اور جنگ کی آگ جب بھڑکتی ہے تو پھر جنگ کرانا بھی جو ہے اس کے لیے مقصود ہوتا ہے. تو پھر جنگیں ہوئیں، اور جنگ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اسلحہ چاہیے, اور اسلحہ کیسے حاصل ہوگا؟ پیسے کے ذریعے سے. لہذا اب اسلحے کے حصول کے لیے, خریدنے کے لیے بڑے بڑے سودی قرض ہیں کہ جو کہ یہود نے عرب ممالک کو دیے. یعنی جنگ کا بھڑکانا, جنگ جو ہے وہ کرانا, اس کے لیے اسلحہ خریدنے کے لیے بھاری بھاری سودی قرض ہیں کہ جو کہ اس میں جکڑنا, یہ یہود کی سازش ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہود اور ہنود, جیسے میں نے عرض کیا اور سورہ مائدہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمارے جو اصل دشمن ہیں ان کی طرف 14 سال پہلے رہنمائی کی, آج بھی ہم یہ دیکھیں تو اسی گٹھ جوڑ کی کافی مماثلت ہے کہ جو کہ پائے جاتی ہے. یعنی یہ 19 جرائم ہیں کہ تو جو میں نے آپ کے سامنے یہود کے بیان کیے. اب میں دوسرا جو موضوع ہمارا ہے کہ یہود اور ہنود کا جو گٹھ جوڑ ہے, اس کی کچھ مماثلت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یعنی اسلام اور پاکستان کے خلاف بالخصوص یہ دونوں کا گٹھ جوڑ ہے, اور اس میں مماثلت آپ نوٹ کیجئے کہ اس طرف اسرائیل, وہ گریٹر اسرائیل کے قیام کا خواب ہے کہ جو کہ دیکھ رہا ہے, اور اس کے لیے اس کا جو یعنی ہیڈ کوارٹر ہے اس کے پیشانی پر وہ پورا میپ ہے کہ جس کو نیتن یاہو بار بار وہ دکھاتا رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ہمیں کن کن ممالک وہ درکار ہیں, کون کون سے ممالک پر ہمیں قبضہ کرنا ہے. اس کا تو یہ پیشانی پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے ہیڈ کوارٹر پر کہ دریائے فراز سے دریائے نیل تک یہ ہمارا علاقہ ہے, ہمیں اردن بھی چاہیے, لبنان بھی چاہیے, ہمیں شام بھی چاہیے, ہمیں سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جو کہ چاہیے اس گریٹر اسرائیل کی توسیع کے لیے, ایکسٹینشن کے لیے. اور خدا نہ خاصتا اللہ تعالی محفوظ فرمائے ان کے اس میپ میں مدینہ شریف بھی ہے کہ جو کہ شامل. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو ان کے عزائم ہیں, وہاں یہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے قیام کا خواب ہے کہ جو کہ دیکھ رہا ہے, اس کی یہ پوری پلاننگ ہے کہ جو کہ اس وقت گلوب پر ہمیں نظر آتی ہے مسلمانوں کے خلاف. اور یہاں ہمارے پڑوس میں یہ جو بھارت ہے ہنود, یہ اکھنڈ بھارت کا خواب ہے کہ جو کہ دیکھ رہا ہے, اور اس کا پورا منصوبہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے ہے. پھر ادھر فلسطین میں باہر سے لا کر یہودیوں کو آباد کیا جا رہا ہے, وہ پوری تاریخ ہے, موقع نہیں ہے, کتابیں اویلیبل ہیں. بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے یہود کی آباد کاری, ناجائز قبضہ, باہر سے لا کر یہودیوں کو جو ہے وہ فلسطین میں آباد کیا جا رہا ہے. اور ادھر بھارت میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو لا کر جو ہے وہ آباد کیا جا رہا ہے, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ادھر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی جو انتہا ہے وہ تاریخ تو ابھی ہمارے سامنے آئی رہی ہے, اور ادھر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں وہی کھیل ہے کہ جو کہ کون کھیل رہا ہے, یہ مودی اور بی جے پی اور اس کی جو بھی سرکار ہے وہ یہ نقشہ ہے کہ جو کہ یہاں پر اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. پھر ادھر یعنی اسرائیل اور نیتن یاہو, اس کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہے کہ جو کہ ختم کر دی جائے, اور ادھر جو ہے وہ مودی کی بھی یہی خواہش ہے. یعنی یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم, یعنی یہ سب سے زیادہ یہ یہود اور ہنود کو بھارت کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہے کہ جو کہ کھلتی, اور انہیں سب سے زیادہ جو خدشہ ہے وہ کس ملک سے, یہ مملکت خداداد پاکستان سے. یہ تاریخ ہے, یہ آج کی بات نہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں, جب اسرائیل کا قیام ہوا 1948 میں تو اس کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بن گوریون, پارلیمنٹ میں بھرے مجمع میں وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں, ہمیں خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ الفاظ بن گوریون نے کب ادا کیے تھے کہ جب پاکستان ایٹمی قوت نہیں بنا تھا, اور اب جب پاکستان ایٹمی قوت بن گیا ہے تو اب تو یہ زیادہ لرزہ اور ترسا ہے پاکستان کے حوالے سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دونوں کا گڑھ جوڑ ہے کہ جو اس حوالے سے جاری ہے. پھر ابھی جو پہلگام کا جو ڈرامہ بھارت نے رچایا ہے اور اس کی جو بھی تفصیلات وہ تو ہمارے سامنے, یہ ڈرامہ نیا ڈرامہ نہیں, پہلے بھی جاری ہوتے رہے. پاکستان اور خاص طور پر پاکستانی افواج کے حوالے سے اس کو بدنام کرنے والے کے حوالے سے یہ ڈرامے پہلے سے چل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا, تفصیلات تو اس کی سب کے سامنے آگے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس یعنی بارڈر کو کراس کر کے وہاں پر جو ہے وہ پہنچا جائے اور اس طرح سے جو ہے وہ کیفیات کا معاملہ ہو. یہ تو ایک الگ بات ہے بالکل, یہ تو آیا ہو جائے گا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ, ہو بھی رہا ہے. انہی کے لوگ ہیں کہ جو آپ مخالفت میں بول رہے ہیں, اب آ رہے ہیں وہ باتیں سامنے. لیکن یہ ہے کہ فوراً آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا, بھارت کی سپورٹ پر فوراً کون آ گئے؟ امریکہ آ گیا اور اسرائیل آ گیا, پش پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پاکستان اور فوج کے خلاف جو ہے وہ الزام تراشیاں ہیں, پورا میڈیا وہ لگ پڑتا ہے اسی کام کے لیے فوراً, بغیر کسی ثبوت کے لیے. اور یہ اصل میں پاکستان کا گھیرا ہے کہ جو کہ تنگ کیا جا رہا ہے. یعنی امریکہ جو ہے وہ خوب اسے پتا ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں اگر کوئی خطرہ ہے, یہ کھڑا ہو سکتا ہے کوئی ملک, وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ یہ پاکستان ہو سکتا ہے. اور بھارت کو بھی یہ خدشہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں یہ ہمارا اصل دشمن جو ہے یہ کیا ہے. اس کے تو سرشت میں بھارت کے اور یہود کے یہ اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی ہے کہ جو کہ موجود ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ دین دشمنوں کو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے. کس کو کلیئر ہے؟ ہمارے دشمنوں کو. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اگر کلیئر نہیں ہے تو وہ ہمیں نہیں ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. افسوسناک اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی بھی امریکہ کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے, اسی کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں. چند ڈالرز کے عوض جو ہے وہ ہم پوری امت کا سودا اس وقت کر رہے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسرائیل کو کوئی میسج نہیں دے پا رہا. اور یہ کہ کس طرح سے ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کر پا رہے, نہ 3 میں نہ 13 میں. ہمارے فیصلے کون کرتا ہے؟ امریکہ بہادر کرتا ہے. ہمیں خوف اللہ کا نہیں, ہمیں خوف کس کا ہے؟ آئی ایم ایف کا ہے, کیونکہ ہم اس کے قرضے لے رہے ہیں نا. اور جب قرضے لے رہے ہیں تو ہم اس کی لونڈی بنے, ہم اس کی کنیز بنے, ہم اس کے غلام بنے. اب اس کے ہم پیروکار بنیں گے کہ جو وہ حکم دے گا وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اور یہ کہ اسی کا خوف ہے کہ جو کہ ہے, یہی وہ ٹرمپ ہے کہ جو اس وقت صدر بن کے بیٹھا ہے. اس نے اپنے پچھلے دور حکومت میں یروشلم کو اسرائیل کا دار حکومت قرار دیا کہ نہیں دیا؟ اور کس طرح سے یہی امریکہ ہے کہ جس نے بھارت میں جا کر ایٹمی معاہدات اس سے کی, اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے. بھارت سے ایٹمی معاہدے ہیں کہ جو کہ کیے جا رہے ہیں. اور امریکہ کو راضی کرنے کے لیے آج اللہ ہمیں عقل دے, ہماری آنکھیں کھول دے. ہم اپنے جو بھی دوست ہیں پڑوس ممالک ہیں ان کو ناراض کر رہے ہیں صرف امریکہ کے اشارے پر. یعنی مملکت افغانستان, امارات اسلامیہ, اس سے جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی, ان کو ہم ناراض کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہو پا رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب جو بھی درد رکھنے والے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں, تو کچھ جا کے یہ باتیں چل رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ مسلسل ایک کنفلٹریشن ہے کہ جو کہ افغانستان سے ہم وہ کر رہے ہیں. اور یہ کہ ہمارے پاس تو یہ اچھا موقع تھا کہ جو ہم نے کلنک کا ٹیکا اپنے اوپر لگایا تھا 9/11 کے بعد, اپنے مسلمان بھائیوں کی خون کی ہولی ہم نے کھیلی نا. کتنے ہزار یعنی پروازیں اسی یعنی خطہ زمین سے اڑی ہیں اور خون کی ہولی ہمارے بھائیوں کی کھیلی گئی. ہر جو ہے وہ ان کے تقاضوں پر ہم سجدہ سہو ہم نے کیا, بچ سے چلے گئے. اچھا موقع تھا کہ جب یہ 20 سال کا گند امریکہ بھاگا ہے افغانستان سے, اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی فتح ہے کہ جو کہ وہ نقشہ دکھایا, طالبان افغانستان کی حکومت آئی ہے, ہم آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے. لیکن ابھی تک امریکہ کی آشیرواد اور اس کے خوف کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر پا رہے. اور جو وہ داغ دھبے ہم نے لگائے تھے ساتھ دے کر, اچھا موقع تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کا دل جیت رہے تھے. لیکن نہیں, وہی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, چائنا کو ہم ناراض کر رہے ہیں. امریکہ ہی کے خوش کرنے کے لیے چائنا کو ناراض کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت کی صورتحال. اور پھر یہ ہے کہ ہم بھارت سے کیا جنگ کریں اس وقت؟ ہم دعوے تو کر رہے ہیں, لیکن سوچیں ذرا, وہ مملکت کے جو اپنے رب سے جو ہے وہ جنگ چھڑ کے بیٹھی ہوئی ہو, وہ قوم کسی دشمن کے مقابلے پر آ سکتی ہے؟ کوئی کھڑی ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کی تائید و نصرت تمہارے شامل حال نہ رہے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. ہم تو سودی نظام کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ میں اس وقت مبتلا ہیں. اور جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بربادی بربادی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہماری کیفیت ہے. پھر زبانوں کی جو نفرت ہے, وقت پورا ہو رہا ہے, میں بات ختم کر رہا ہوں. اس وقت جو یہ کینال اور نہروں کے نکالنے کا معاملہ ہے, یعنی آج تو ہم اس تنزلی پر آ گئے ہیں کہ یہ رنگ نسل زبانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بس فیصلے ہیں کہ جو کہ کی جا رہے ہیں. کوئی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی کوئی راہ ہے کہ جو کہ نکالی جائے, کوئی ماضی میں یعنی کس طرح سے حقوق کو غضب کیا گیا کہ جس کی وجہ سے پھر اعتماد اٹھ جاتا ہے حکومتوں کے اوپر سے. تو لہٰذا بھائیوں کو ناراض کرنے کے بجائے ٹیبل ٹاک کی جائے, آپس میں بیٹھا جائے اور اندرونی جو بھی خلفشار ہے اس کو ختم کیا جائے. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ باہر اغیار کو ہو رہا ہے, دشمن اندر آ رہے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ آخری بات, اس کا اصل علاج کیا ہے اس پوری سچویشن سے اور ڈیکلائن سے نکلنے کا واحد علاج, اور وہ ہے قرآن کو تھامنا. 14 سال پہلے مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدہ بآخرین, بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا, اسی قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن کی طرف ہم رجوع کریں, اور اسلام کا جو بھی نفاذ ہے واقعتاً اس مملکت خداداد پاکستان کے اصل استحکام کی وہ بنیاد ہے. ہم اس اسلام کے نام پر جو پاکستان حاصل کیا اسی کی طرف رجوع کریں, اسلام کے نفاذ کی جدوجہد کریں اور نافذ کر دیں, تو پوری دنیا کو ایک میسج ہے کہ جو کہ ملے گا, اور واقعتاً ایک قوت بھر کر ہم ابھریں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کیا عجب کہ اس کے ذریعے سے ہماری جو بھی کھوئی ہوئی وہ شان ہے وہ واپس ہمیں لوٹا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتاً اس دین اسلام کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اللہ تعالی اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور یہود اور ہنود کی جو بھی سازش ہیں اغیار کی سازش ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اسے ناکام بنا دے, مسلمانوں کی غیب سے جو ہے وہ مدد فرمائے اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.